کتاب چراغ آسمان سے آج محدث سید نعمت اللہ موسوی جزائری کے حالات زندگی پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید نعمت اللہ موسوی بن سید عبداللہ موسوی جزائری شوستری سن 1050 ہجری میں جزائر کے خریہ سباغیہ میں پیدا ہوئے، جو موجودہ الجزائر شمالی افریقہ سے مختلف ہیں اور سرزمین عراق میں شہر عمارہ وسوخ الشیوخ کے پاس واقع ہے۔ وجلہ اور فرات نے وہاں چھوٹے چھوٹے جزائر بنا دیے ہیں، اس بنا پر اس کو جزائر کہتے ہیں۔ سید نعمت اللہ جزائری انہی جزائر کی طرف منسوب ہیں۔ یہاں جزائر سے مراد سرسبز شادہ وسیع و عریض رقبہ ہے، جو نہر شوستر کے کنارے شوستر اور بصرہ کے درمیان واقع ہے۔ ان جزائر سے بہت علماء شیعہ نکلے ہیں، ان میں سے سید نعمت اللہ موسوی جزائری بھی ہیں۔ کنہ والالخاب جلد 2 صفحہ 304 پر لکھا ہے، آپ کا سلسلہ نسب 12 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ایران و عراق میں جزائری سادات صحیح النسب کا بہت بڑا اور مشہور قبیلہ ہے، جن میں اکثر عالم و فاضل گزرے ہیں۔ آپ کے عظیم المرتبت خاندان کے افراد پاکستان اور ہندوستان میں اب بھی موجود ہیں۔ سید نعمت اللہ موسوی جزائری ان منفرد علماء امامیہ سے ہیں جنہوں نے مذہب امامیہ کی ترویج و اشاعت میں بڑی زحمتیں برداشت کیں۔ آپ میں بے انتہا قوت ادراک پایا جاتا تھا۔ آپ کے فرزند سید ولی اللہ بھی بڑے نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ سید نعمت اللہ جزائری کو عربی زبان اور علم حدیث پر کامل عبور حاصل تھا۔ آقا جمال الدین خونساری ملا محسن اخوند ملا محمد باقر مجلسی جیسے علماء سے آپ کو شرف شاگردی حاصل تھا، لیکن دیگر علماء کے مقابل آپ نے علامہ مجلسی سے بہت زیادہ تحصیل علم کیا۔ سید نعمت اللہ موسوی نے اپنی کتاب انوار النعیمیہ میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی کے 1000 شاگرد تھے۔ آپ کو اپنے شاگردوں سے بے حد محبت تھی، لیکن ان طلباء میں علامہ کا مجھ پر زیادہ احسان ہے۔ آپ کے حلقہ درس میں میرا شمار ارشد تلمندہ میں ہوتا تھا۔ علامہ میرے ہم اثروں میں مجھ کو فوقیت دیتے تھے اور اپنی تالیفات میں مجھ سے مدد لیا کرتے تھے۔ علامہ میرے ہم اثروں میں مجھے اپنے کتب خانے میں روک لیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عظیم کتاب بحار الانوار کی تالیف میں مجھ سے مدد لی۔ علامہ مجلسی بلند فطرت و اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ آپ کی زبان نہایت شیریں تھی۔ آپ بڑے باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ جس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ اس لیے کبھی کبھی میں آپ کے در دولت پر کچھ دیر ٹھہر جاتا اور اپنے آپ پہ قابو پا کر آپ کے کمرے میں داخل ہوتا۔ مجھے مرزا ابراہیم اخوند ملا صدر کے فرزند سے بھی شرف تلمد حاصل تھا۔ انوار النعیمیہ میں سید نعمت اللہ موسوی نے لکھا کہ ایک سال شب عید الفطر، جو شب جمعہ بھی تھی، میں دیر تک نماز اور تعقیبات میں مصروف رہا۔ اسی شب میں نے خواب دیکھا کہ ایک وسیع صحرا میں کھڑا ہوں اور اس صحرا میں ایک مکان موجود ہے جس کے چاروں طرف لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ ہجوم کو دیکھ کر میں بھی اس مکان کے قریب پہنچا۔ دیکھا وہاں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جو مسائل حل کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ بزرگ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا، یہ سرکار دو عالم ہیں۔ یہ سن کر میں بھی قطار میں شامل ہو گیا۔ جب میری باری آئی، معروضہ کیا۔ آپ نے نماز سے قبل دعا کی تعلیم فرمائی، لیکن اس دعا میں آپ کے اسم مبارک کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے اسم مبارک شامل نہیں ہے، لیکن میں اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام کا نام نامی ضرور لیتا ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ اضافہ کوئی بدعت نہ ہو، کیونکہ آپ سے منقول نہیں ہے۔ آ حضرت نے دو انگلیاں اٹھائیں اور باہم چسپا کر کے ارشاد فرمایا، علی کا نام میرے نام کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں۔ سید نعمت اللہ موسوی نے کئی کتابوں کے ساتھ خود نوشت سوانح بھی لکھی ہے جس میں مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح پیراۂ بیان کا مقصد یہ تھا کہ طلبہ مسرت کے ساتھ بصیرت اور علم حاصل کرے۔ آپ نے اپنے خود نوشت میں لکھا ہے کہ اس وقت میری عمر 39 سال ہو گئی ہے۔ عالم جوانی میں میں نے بہت مصائب برداشت کیے۔ میری عمر جب 5 سال کی تھی بچوں میں کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن میرے والد تشریف لائے اور کہا، لخت جگر میرے ساتھ چلو اور اپنی تعلیم کا آغاز کرو، میں تم کو استاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اگر تم پڑھو گے لکھو گے تو یقیناً اونچا درجہ پاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے رونا شروع کیا، لیکن میرا رونا میرے کام نہ آیا۔ ہم استاد کے پاس گئے اور الف بے سے تعلیم کا آغاز کیا۔ دوسرے دن میں نے اپنی ماں سے کہا، میں مدرسہ جانا نہیں چاہتا۔ میری والدہ نے والد سے کہا، میرے والد نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے سوچا اگر میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں تو کھیل کود کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے محنت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ 5.5 سال کی عمر میں قرآن ختم کیا اور قصائد اور اشعار کو زبانی یاد کر لیا۔ یہ سب کچھ میں نے 6 ماہ کی مدت میں تکمیل کیا۔ اپنی والدہ سے کہا مجھے مدرسے سے نکال دیا جائے تاکہ میں بچوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ میرے والد نے کہا، میرے پیارے بیٹے، امثال کی کتاب لو اور آگے پڑھائی شروع کرو۔ مجھے ایک نابینا معلم کے حوالے کیا گیا جو عربی زبان کی کتابیں پڑھا سکتا تھا، جیسے امثال، تفسیر زنجانی وغیرہ۔ دراصل وہ ان کتابوں کا حافظ تھا۔ میں نے اپنے استاد کی رہبری حاصل کی اور اس نے بہتر طور پر مجھے ان کتابوں کی تعلیم دی۔ تعلیم کا یہ سلسلہ اور آگے بڑھا، مجھے دوسرے استاد کے پاس بھیجا گیا۔ یہ استاد مجھے ہمیشہ باغ میں لے جاتے، مجھ سے گھاس کٹواتے۔ اس نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کروں۔ جب گھاس کا موسم گزر جاتا وہ مجھ سے گھریلو کام لیتا، وزن دار چیزیں اٹھواتا، جس کی وجہ سے میرے سر میں گڑا ہو گیا تھا۔ ایک بار اس پر میرے والد کی نظر پڑ گئی، وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میرے سر میں تکلیف ہے، علاج کیا گیا، تکلیف جاتی رہی۔ مجھے ایک دوسرے گاؤں بھیجا گیا جہاں میں نے نئے درس کا آغاز کیا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، اس کا لباس سفید تھا اور سر پہ بڑی ٹوپی تھی۔ اس ظاہری حالت کو دیکھ کر لوگ اسے عالم سمجھ رہے تھے۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا لیکن وہ جواب نہ دے سکا۔ میں نے اس سے کہا، اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر کیوں اس قدر بڑی ٹوپی پہن رکھی ہے؟ سب لوگ ہنسنے لگے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اب میں پچھتاتا ہوں کہ اس کی شرمندگی کا باعث بنا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں اس وقت باشعور نہ تھا۔ میرے بڑے بھائی حوزہ جانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے کشتی میں میرے لیے جگہ محفوظ کروا دی۔ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ندی بہت چھوٹی تھی، کنارے قریب تھے، جگہ اتنی تھی کہ صرف ایک کشتی بآسانی جا سکتی تھی۔ راستے میں بڑے بڑے مچھر تھے جس حصے پہ کاٹتے سوجن پڑ جاتی تھی۔ راستے میں چرواہوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ ہم لوگ غذا کی تلاش میں وہاں پہنچے۔ شام ہو چکی تھی۔ جس مقام پر ہمارا قیام تھا، مالک مکان نے ہمارا بستر لگا دیا۔ ہم نے مغرب و عشاء کی نماز ادا کی۔ اب ہمیں شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی لیکن کھانا نہ آیا۔ البتہ ہمارے سونے کا وقت آ گیا۔ رات دیر گئے، مالک کے مکان نے اپنی گائے منگوائی۔ میں نے اسی گھر کے ایک فرد سے پوچھا، گائے کیوں منگوائی گئی؟ اس نے جواب دیا، ہم تمہیں گائے کے دودھ کے ساتھ چاول پکوا کے کھلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے۔ مجھے نیند محسوس ہونے لگی۔ صبح قریب آئی تو میزبان میرے لیے دودھ لے آیا۔ نیند سے بیدار کیا لیکن اس میں چاول برائے نام تھے۔ ہم نے دودھ پی لیا لیکن بھوک کی شدت برقرار رہی۔ صبح ہم لوگ روانہ ہو گئے اور حوضہ پہنچے۔ میرے بڑے بھائی نے ایک صاحب حیثیت آدمی کے گھر میں قیام کیا۔ وہ کسی دوسرے مدرسے میں شرع جامع پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ درس میں شریک ہوتا تھا۔ ہمارے استاد کا نام شیخ حسن تھا. شیخ حسن ہم سے بہت کام لیتے تھے. آپ نے ہر طالب علم کو حکم دے رکھا تھا کہ ضرورت سے ندی کے کنارے جائیں تو آتے وقت پتھر ضرور لے آنا. مختصر سے عرصے میں پتھر اور اینٹ کافی تعداد میں جمع ہو گئے اور استاد نے مکان تعمیر کا آغاز کیا. استاد نے صرف ایک مستری کا انتظام کیا, بقیہ کام ہم لوگ کیا کرتے تھے. شیخ حسن کو کتابوں سے بے حد محبت تھی. وہ کتابوں کے حریص تھے. چونکہ آپ کو اولاد نرینہ نہ تھی اسی لیے کتابیں ہی آپ کو عزیز تھیں. حوضیہ میں ایک مالدار شخص کے گھر سے مجھے کھانا ملتا تھا, لیکن کسی مدرسے سے واپسی میں مجھے دیر ہو جاتی, گھر والے کھانے سے فارغ ہو جاتے اور میں بھوکا رہ جاتا. حوضیہ میں میرا ایک ہم جمع دوست بھی تھا, میری طرح نادار تھا. مجھ سے چھپ کر سڑک پر پھینکے ہوئے تربوز کے چھلکے کھاتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن مجھے سب کچھ معلوم تھا اور میں خود بھی تربوز کے چھلکے کھاتا تھا. ایک دن میں اس کے گھر گیا, دیکھا وہ دروازے پہ بیٹھا تربوز کے چھلکے کھا رہا ہے. اس نے چھلکوں کو دھویا تک نہ تھا, اس پر ریت اور گرد جمی تھی. اس منظر کو دیکھ کر میں ہنس پڑا اور اس سے کہا, دوست میں تم پر ہنس نہیں رہا ہوں, میں تم کو بتلاؤں میری حالت بھی بالکل تمہاری طرح ہے. اب ہم ایک دوسرے کی حالت سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں, ہمارے درمیان پردہ نہ رہا. اس ملاقات کے بعد ہم مل کر اسی طرح اپنا پیٹ بھرتے تھے, لیکن چھلکوں کو پانی سے صاف ضرور کر لیتے. ایک دن میرے والد حوضی آئے اور مجھ سے کہا, تمہاری ماں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہے, اس لیے تم میرے ساتھ چلو. ہم لوگ جزائر لوٹ آئے. میں نے کچھ دن جزائر میں قیام کیا اور پھر بصرہ چلا گیا, کیونکہ میرے بڑے بھائی بصرہ جا چکے تھے. کچھ عرصے ہم بصرہ میں زیر تعلیم رہے. آخرکار والد نے مجھے اور میرے بھائی بڑے بھائی کو شیراز روانہ کر دیا. اس وقت میری عمر 11 سال تھی. ہم لوگ صبح شیراز پہنچے اور اس شیخ کے گھر گئے جو ہمارا ہم سفر تھا. دوسرے دن ہم لوگ مدرسہ ابراہیمیہ کے لیے روانہ ہوئے. وہاں ہمارے چند رشتہ دار رہتے تھے. ہم لوگ فارسی زبان سے ناآشنا تھے. مدرسہ ابراہیمیہ تک پہنچنے میں ہم کو بڑی دقتیں پیش آئیں. اپنے استعمال کی ضروری اشیاء کو جمع کیا اور تعلیم شروع کی. ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا, اس لیے ہم پریشان تھے. میرے بھائی اور ایک دوست نے ہمت ہار دی اور کہا, بہتر ہے کہ ہم اپنے وطن لوٹ جائیں, لیکن میں نے انکار. موسم گرما میں تمام طلباء رات کو چھت پر چلے جاتے, لیکن میں اپنے کمرے میں صبح تک مطالعے میں مصروف رہتا. فجر سے فارغ ہو کر کتاب سراہنے لے کر کچھ دیر کے لیے سو جاتا اور پھر نیند سے بیدار ہو کر مدرسہ چلا جاتا. کبھی ہمیں کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا مل جاتا اور کبھی ٹکڑا بھی میسر نہ ہوتا. بسا اوقات ہم یہ سوچا کرتے تھے, اس دن ہمیں کھانے کو ملا بھی یا نہیں. میری طالب علمی کا یہی زمانہ تھا جب میرے پاس کبھی چراغ نہ ہوتا تھا. چاندنی راتوں میں کڑاکے کی سردیوں کے باوجود کوٹھے پر چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا. جب راتیں اندھیری ہو جاتی تھیں تو مجبوراً کمرے میں چلا آتا. دیوار میں ایک مختصر سا شگاف تھا, اس سے ہمسائے کے مکان کی تھوڑی بہت روشنی تو آ جاتی, لیکن وہ ناکافی ہوتی تھی. ایک دفعہ میں نے کتاب پر خون کے چھینٹے دیکھے تو حیران ہوا. صبح معلوم ہوا کہ رات کی سردی سے میرے ہاتھ شگافتہ ہو گئے تھے, جن کے سبب جا بجا کتاب پر خون کے دھبے لگ گئے تھے. اس حالت میں نے 3 سال گزارے. ایک مرتبہ ہم کو کسی عزیز کے مرنے کی خبر ملی. اس دن میں مدرسہ نہ جا سکا, کیونکہ میں نے مرنے والے کے لیے اس اہل ثواب کی مجلس منعقد کی تھی. دوسرے دن میرے استاد نے کہا, میں پچھلا سبق نہیں پڑھاؤں گا. میں وجہ بتلائی اور مجبوری کا اظہار کیا, لیکن استاد نے کہا, اگر تمہارے والد کا انتقال ہو جائے تب بھی تم کو مدرسہ آنا ہوگا. ایک بار درس کے دوران ایک مشکل مسئلہ درپیش ہوا. استاد نے تمام طلباء سے کہا کہ آج رات اس مسئلے پر غور کرو اور اس کا حل معلوم کرو. دوسرے دن استاد نے جواب پوچھا. سب نے جواب دیا, لیکن میرے علاوہ سارے طلباء کے جواب غلط تھے. استاد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا, تمام طلباء باری باری تمہیں اپنی پشت پر بٹھا کر فلاں فلاں جگہ پر لے جائیں گے اور واپس لائیں گے. استاد نے جیسا حکم دیا تھا سب نے ویسا ہی کیا. استاد نے میری جواب کو اپنی کتاب کے حاشیے پر لکھ لیا. ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، شیخ عبداللہ حروی کی تفسیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا، اگر توفیق ہو تو میں اس تفسیر کو سونے کے حروف میں لکھوں گا۔ میرے یہی استاد ہندوستان چلے گئے اور حیدرآباد سندھ میں سکونت اختیار کر دی۔ اصفہان کے ایک قابل ترین عالم نے ایک کتاب لکھی، لیکن ان کی یہ کتاب مشہور نہ ہوئی۔ کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے اس عالم سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میری کتاب کا ایک دشمن ہے، جب وہ مر جائے گا میری کتاب کو شہرت ملے گی۔ پوچھا گیا کہ وہ دشمن کون ہے؟ عالم نے کہا، میں خود اپنی کتاب کا دشمن ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو میری کتاب کو شہرت ملے گی۔ نعمت اللہ موسوی جزائری نے لکھا ہے کہ میں 9 سال شیراز میں مقیم رہا۔ اس دوران میں مجھے کھانے پینے کی سخت تکلیف تھی، جس کو خدا کے سوائے کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں مسلسل 2 دن چارشنبہ اور پنجشنبہ بھوکا رہا۔ شب جمعہ میں حضرت سید احمد فرزند حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے مقبرے کو گیا، خود کو آپ کی قبر مطہر پہ گرا دیا اور معروضہ کیا، میں آپ کا مہمان ہوں۔ میں ابھی استاد نہ ہوا تھا کہ ایک سید نے مجھے غذا فراہم کر دی، میں نے خداوند عالم کا شکر ادا کیا۔ ان ناگفتہ بحالات میں علماء اور احباب کے ساتھ میں باغ کو جاتا، ایک ہفتہ یا زیادہ مدت کے لیے قیام کرتا، لیکن وہاں بھی مطالعے میں منہمک رہتا۔ میرے احباب کا قیام گاؤں کے باہر رہتا تھا، میں وہاں اس لیے جاتا تھا کہ چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر سکوں۔ نصف شب کے بعد جامع مسجد چلا جاتا، جو وہاں سے فاصلے پہ تھی۔ جامع مسجد کے سارے چراغ شب بھر روشن رہتے تھے۔ اسی حالت میں میرے دن گزر رہے تھے کہ اچانک میرے گھر سے خط وصول ہوا، لکھا تھا واپس چلے آؤ، جزائر چلا آیا۔ سب افراد خاندان مجھ سے خوش تھے، کیونکہ عموماً لوگ تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے باہر جاتے ہیں اور ناکام لوٹ آتے ہیں، لیکن میں نے تحصیل علم میں کوئی دقیقہ ضائع نہ کیا تھا۔ ایک دن میری ماں نے کہا، اب تم شادی کر لو۔ میں نے عذر خواہی کی تو مجھے مزید پڑھنا ہے، ابھی علم حدیث اور علم فقہ کی تعلیم باقی ہے، لیکن ماں کے اصرار سے مجبور ہو کر میں نے شادی کر لی۔ شادی ہوئے 20 دن گزرے تھے کہ میری ملاقات ایک شریف النفس انسان سے ہوئی۔ اس نے تاسف سے کہا، تم ابھی حدیث اور فقہ کی تعلیم سے دور ہو۔ میں نے جواباً کہا، میں ان علوم کا حاصل کروں گا۔ اس نے کہا، ممکن نہیں، تم شادی شدہ ہو اور تمہاری زوجہ رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ سن کر احساس ندامت سے میں نے طے کیا کہ اب گھر نہیں جاؤں گا، چنانچہ میں شیراز چلا گیا۔ وہاں مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور مدرسہ منصور جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ انہی حالات کی بنا پر میں رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہوا اصفہان چلا آیا۔ راستے میں اتنی سردی تھی کہ ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے بھائی بھی اصفہان چلے آئے۔ ابتدا میں ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ کھانے پینے کے لیے ہم نے اپنا لباس تک فروغ کر دیا۔ ان دنوں خصدن ہم لوگ نمکین غذا استعمال کرتے تھے تاکہ پانی زیادہ پیا جائے۔ غذا بھی ایسی استعمال کرتے تھے جو زودہ ہضم نہ ہو۔ اس طریقے سے ہمیں بھوک کی تکلیف کم ہوتی تھی۔ بالآخر خدا کا ہم پر بڑا کرم ہوا، ملا محمد باخر منجلسی ہمیں اپنے گھر لے گئے، جہاں 4 سال میں آپ کے مکان میں مقیم رہا۔ آپ کی وجہ سے چند افراد سے میری دوستی بھی ہو گئی اور میں تمام سہولتوں کے ساتھ علامہ سے حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر خوش نصیبی سے مجھے ایک مدرسے میں بحیثیت معلم ملازمت مل گئی۔ 8 سال تک اسی مدرسے میں مقیم رہا۔ مطالعے سے میری آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں، مختلف دوائیں استعمال کی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ جتنی دوائیں استعمال کرتا تھا اتنا ہی درد بڑھتا جاتا تھا۔ میں نے سوچا، میری آنکھوں کی تکلیف کا علاج تو مجھے معلوم ہے۔ میں نے اماموں کی زیارت کا منصوبہ تیار کیا اور اپنے بھائی سے کہا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہم لوگ کرمان شاہ گئے، وہاں سے سامرا و کاظمین کی زیارت سے مشرف ہوئے، پھر وارد کربلا ہوئے۔ میں نے ہر امام کی قبر مطہر کے سرانے سے خاک اٹھائی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مزار مقدس کے پائیتی سے خاک شفا کو اٹھایا اور آنکھوں میں لگایا۔ بس اسی دن میری آنکھوں کا علاج ہو گیا۔ मेरी आंखों की तकलीफ जाती रही, इनमें इतनी बीनाई आ गई कि मैं बआसानी किताबें पढ़ने लगा। पिछले दिनों में सहीफा की जो शरह लिख रहा था वो काम तातुल का शिकार हो गया था, लेकिन इसी दिन से मैंने दोबारा इस काम का आगाज किया। अगर तकलीफ होती तो खाके शफा अपनी आंखों में लगा लेता। करबला की ज़ियारत से फरागत पाकर हम लोग नजफ़ अशरफ रवाना हुए। ज़ियारत के दौरान मौलाए कायनात की कब्र मुताहर के सराहने से खाक उठाने के इरादे से मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि एक दुर्र नजफ़ मेरे हाथ आया। ज़ियारत से फारिग होकर मैं दुर्र नजफ़ के साथ बारगाह मौला से बाहर निकल आया। अकीदतमंद मोमिनीन को दुर्र नजफ़ दिखाया। सब ने हैरत का इजहार किया। इनमें से किसी ने मुझे बताया, आज तक बारगाह मुबारक से किसी को दुर्र नजफ़ नहीं मिला, बिलाशुबा यह अता मौला है। चंद साल खबर सहन नजफ़ अशरफ में एक निगरान कार को दुर्र नजफ़ मिला था, जिसको इसने शाह सूफी के पास भेज दिया। इस दुर्र नायाब को मैं अपनी अंगूठी में जड़वा लिया और बतौर तबरुक अपने साथ रखता हूँ। नजफ़ अशरफ में हमने उलमा और मुश्तहदीन से मुलाकात की और कई मसाइल पर इनसे गुफ्तगू की। दीगर हालात बयान करते हुए सैयद नेमतुल्लाह मूसवी जज़ायरी ने लिखा कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन तमाम मुसीबतों और हादसात को बयान करूं जो मुझ पर जवानी में टूटे थे, लेकिन मैंने इन सारी परेशानियों को हमेशा बहुत ही मामूली समझा। दरअसल मैंने इन अहादीस का मुताला किया था कि किस तरह एक मोमिन के गिर्द व पेश तकालीफ मौजूद होती हैं। अगर एक मोमिन पानी में डूब रहा हो और अगर दूसरा तख्ते पर बैठा हो, तब भी यह हादसा इस महफूज मोमिन के लिए सुहाने रूह का बायस होता है। खुदावंद आलम मोमिन को मसाहिब के दरमियान इसलिए रखता है कि इसके अजर में इजाफा हो। चुनाचे इल्म के एतबार से मेरे उस्ताद अल्लामा मजलिसी के बराबर इस वक्त कोई दूसरा आलिम नहीं, लेकिन वो खुद अब तक तमाम सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। चंद अजीम मुसीबतें जो मुझ पर नाज़िल हुई हज़्ब ज़ैल हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों की जुदाई का गम, मेरे भाई की मौत का गम जिसका मद दुआ नहीं, मेरे बच्चों की मौत जो मेरे लिए एक जांकाए आफत थी, मेरे हमअसर मुझसे हसद किया करते थे, यहाँ तक कि इस देहात में जहाँ मैं रहता था लोग मुझसे कीना रखते थे। शिराज में जिन किताबों का मैंने मुतायला किया था, इन पर कीमती हाशिए लिखे थे, इन तमाम किताबों पर ढाका डाला गया और कुएं में फेंक दिया गया। जिस आदमी ने यह काम किया था वो पकड़ा गया, लेकिन मैंने उसको एक लफ्ज़ ना कहा। बस खुदा का मुझ पर करम यह हुआ कि मावजे में मुझे कई गुना ज़्यादा किताबें मिल गईं और इस आदमी को सख्त सजा दी गई। लोगों से रब्त ताल्लुक की बिना पर मुझे अजियतें उठानी पड़ी। हर आदमी एक अलहदा ज़हनियत रखता है, इसकी ख्वाहिश ये होती है कि दूसरे लोग वही करें जो वो चाहता है। ये मुश्किल अमर है कि ख्वाहिशात के मुताबिक अमल किया जाए। ऐसी सूरत में लोगों के दरमियान दुश्मनी बढ़ जाती है। नामुमकिन है कि किसी भी आदमी से तमाम लोग खुश रह सकें। किसी मुश्किल और अहम मसले को लेकर अगर हम किसी मुश्तहद और आलिम के पास जाते हैं तो वह कहते कि तुम्हारे पास कई किताबें मौजूद हैं और तुमने बड़े उलमा से तालीम पाई है, अब तुम्हें हमसे मदद लेने की क्या ज़रूरत। ये समझना चाहिए कि अगर कोई अहम मसला दरपेश हो तो दूसरों की इयानत और मदद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उलमा को किताबें लिखने और तालीफ करने का मौका उमूमन हासिल नहीं होते, वो सिर्फ दूसरों की तालीफ और तसानीफ़ से इस्तफादा करते हैं। लेकिन खुदा का बड़ा एहसान है कि मेरे पास कुतुबखाना मौजूद है और मुझे किताबें तालीफ करने के मौके हासिल हैं। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी की तालीफात में सबसे अहम शरह तहज़ीब है, जो 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है। शरह इस्तबसार 2 जिल्दों में है। अफसोस के ये दोनों नादार रोज़गार किताबें अभी तक ज़ेवर तबाह से आरास्ता ना हो सकें, वरना आपका सही मकाम लोगों के सामने आता। आपकी मशहूर तसानीफ में अनवारुन नायमिया और ज़हरुल बई भी है। ज़हरुल बई के मुकदमे में सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी इस किताब की जो वजह तालीफ बयान की है, इससे इनके मकसद पर रोशनी पड़ती है। चूंकि अहले इल्म मुताला और तसनीफ और तालीफ से घिरे होते हैं, हवादिस रोज़गार भी इनको बिलुमूम बहुत सताते हैं। अगर बाज़ औक़ात दिमाग को तफरी باتوں سے سکون نہ پہنچایا جائے تو اس کے مقتل ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے یہ حدیث وارد ہے کہ روحیں بھی اس طرح ریاضت سے تھک جاتی ہیں جس طرح جسم تھک جاتے ہیں, لہٰذا ان کے لیے تر و تازہ حکمت کی باتیں فراہم کرو. بہرحال غم غلط کرنے کے لیے زہر البری سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اگر کسی کو شک ہو تو وہ اس کا مطالعہ کرے. مذکورہ کتاب کے علاوہ آپ کے حسب ذیل تصانیف بہت مشہور ہے. قصص الانبیاء, نواد الغبار, شرح صحیفہ کاملہ, شرح جامع, منبع الحیاہ, مفتو البیب, در شرح تہذیب, حدیہ, ریاض البراء, فی مناقب الائمہ, مسکن الشجون, غرائب الغبار, مقامات النجاتا, منتی المطلب, مواشی القرآن وغیرہ. سید نعمت اللہ جزائری کا مزار شوستر کے قریب مقام جائے در پل دختر میں زیارت گاہ خاص و عام, اور وہ وسیلہ حل مشکلات مومنین ہے. آپ کی وفات سن 1112 ہجری میں. جناب آغا سید محمد مہدی بحر العلوم کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آغا سید محمد مہدی مرتضی ابن سید محمد حسنی و حسینی تبا تبائی برود جروری بحر العلوم کے لقب سے مشہور ہیں. آپ نابغہ دہر تھے. آپ کے تجربہ علمی کی تعریف و ستائش کی گئی ہے. آپ کو مختلف علوم و فنون میں کمال حاصل تھا اور زہد و تقویٰ اور عبادت میں بہت آگے نکل گئے تھے. بحر العلوم کی ولادت سے قبل آپ کے والد نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ایک چراغ محمد بن اسماعیل بن بزلی کو سرفراز فرمایا. انہوں نے اس چراغ کو آپ کے والد ماجد کے گھر میں بالائے بام روشن کیا. اس کی روشنی حیرت انگیز تھی. اسی شب جمعہ اسی مکان میں ماہ شوال سن 1155 ہجری کو بحر العلوم کی ولادت ہوئی. آپ ابھی کم سن تھے لیکن والد نے پڑھانا شروع کر دیا, جو خود بھی عالم اور متقی اور مرد صالح تھے. ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نجف چلے گئے اور اساتذہ کے علاوہ مختلف علماء سے تعلیم حاصل کی, جن میں شیخ یوسف بحرمنی قابل ذکر ہیں, اور بعد ازاں شیخ محمد دورکی اور شیخ محمد کرتوئی آپ کے استاد تھے. آپ نجف اشرف سے کربلا چلے گئے اور استاد المجتہدین آغا محمد باخر ببھانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باکمال عالم بن گئے. آہستہ آہستہ آپ کی شہرت عراق, ایران اور سارے عرب میں پھیل گئی. بحر العلوم ہمیشہ مطالعے میں مصروف رہتے تھے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دائم الصوم تھے, جو شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے. اس لیے آپ نے بہت کم کتابیں لکھی ہیں, لیکن آپ کے خطبات کی وجہ سے بے حساب لوگ مذہب جعفری کو قبول کیا. ایک رات کا ذکر ہے کہ آپ گھر سے توشہ لے کر نجف کی سڑکوں سے گزر کر اس مکان پر پہنچے جس میں ایک شادی شدہ جوڑا مقیم تھا. اس رات دولہا اور دلہن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. بحر العلوم نے دروازہ کھٹکھٹایا. صاحب خانہ سے ایک شخص برآمد ہوا. بحر العلوم نے کہا, مجھے بھوک لگی ہے. آپ نے توشہ کھولا اور کھانے کے تین حصے کیے. ایک حصہ دلہن کے لیے روانہ کیا, بقیہ دو حصوں کو آپ نے اور دولہا نے کھایا. قصص العلماء کے مؤلف تحریر کرتے ہیں, اخوند ملا زین العابدین بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے. وہ اپنی کبر سنی کے باوجود بحر العلوم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے. مؤلف مذکور خود ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ جبکہ میں مقامات مقدسہ کی زیارت سے واپس ہو رہا تھا, اس وقت اخوند ملا زین العابدین کاظمین سے سامرہ تک میرے ہم سفر رہے. سرمن رائے میں دونوں مشترکہ طور پر ایک مکان میں قیام پذیر ہوئے. ملا زین الدین نے بتایا کہ وہ بحر العلوم کے شاگرد ہیں, جہاں کہیں آپ جاتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارا سرمن رائے میں بہت دن قیام رہا. جناب مرزا خمی آل اللہ مقامہ زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. ایک دن وہ بحر العلوم سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا، میں آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ وہاں موجود تھے باہر چلے گئے، میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن بحر العلوم نے کہا، ملا زین الدین میرے خاص آدمی ہیں اور میرے ہمراز ہیں۔ مرزا خومی نے کہا، آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس میں ایک راز پوشیدہ ہو۔ بحر العلوم نے کہا، میری زندگی میں ایسا کوئی پراسرار واقعہ نہیں ہے جس کو بیان کروں۔ مرزا خومی نے بے حد اصرار کیا، آپ نے فرمایا، بہت عرصے قبل میں نے خواب میں سید العالمین کو دیکھا، آپ نے مجھے خواب عنایت فرمایا جس میں آش تھی ایسی لذیذ کہ اس سے قبل میں نے نہیں کھائی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں زیارت کے لیے خراسان گیا، نیشاپور میں ایک شخص کے مکان میں میرا قیام تھا، میزبان میرے لیے آش لے آیا جو بالکل اسی آش کے مشابہ تھی جس کو سیدہ عالمین نے مجھے خواب میں دیا تھا۔ میں نے جب اس آش کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے آش فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی خواب میں مجھ سے سید العالمین نے پوچھا، کیا تم پیغمبر آخر الزماں کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، مجھے سرکار دو عالم کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے۔ تب آپ مجھے ایک مکان پر لے گئیں، میں نے دیکھا وہاں حضرت تشریف فرما ہے اور دروازے کے قریب حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میں نے سوچا بیٹھنے کے لیے میں جس جگہ کا بھی انتخاب کروں گا وہ مقام حضرت علی کی نشست سے آگے ہوگا۔ آخر کار میں ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جو حضرت اور حضرت علی کے نشست سے بہت فاصلے پہ تھا۔ آ حضرت مسکرائے اور فرمایا، پیارے بیٹے، تم نے اپنی نشست کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کیا۔ آ حضرت سے میں نے چند سوال کیے اور آپ نے ان تمام کے جواب عنایت فرمائے۔ مرزا خومی نے کہا کہ آپ ان سوال و جواب سے مجھے بھی آگاہ فرمائیں۔ بحر العلوم نے انکار کر دیا۔ مرزا خومی کے اصرار کے باوجود آپ نے خاموشی اختیار کی لی۔ ملا اخوند زین العابدین نے مزید کہا کہ بحر العلوم جب کبھی تناول طعام کے لیے بیٹھتے، اگر کوئی شخص وہاں موجود ہوتا اور تناول طعام کی غرض سے آپ کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو آپ سخت ناراض ہو جاتے۔ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے میں باجماعت نماز ادا کی جا رہی تھی، بحر العلوم امام جماعت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ نے نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام شروع کیا اور سلام علینا بھی پڑھ چکے، ابھی السلام علیکم کہنا پائے تھے کہ ایکائک خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا۔ ہم نے سوچا شاید بھول چوک ہو گئی ہے، غرض کچھ وقفے کے بعد سلام کو اختتام تک پہنچایا۔ ہم لوگ حیرت زدہ ہو گئے، لیکن آپ کی باوقار شخصیت پیش نظر کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آپ سے سوال کرتا۔ ملا اخوت زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے دوست احباب سے مشورہ کیا، سب نے کہا آج رات جس وقت وہ تناول طعام کے لیے مدعو کریں تو ہم معذرت چاہیں گے اور خاموشی کی وجہ پوچھیں گے۔ حسب عادت آپ نے ہمیں کھانے کے لیے مدعو کیا، ہم سب نے بڑی جرات سے کہا، آپ خاموشی کی وجہ بیان فرمائیں ورنہ ہم لوگ کھانا تناول نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا، پہلے تم لوگ تناول طعام سے فارغ ہو جاؤ، پھر سارا واقعہ سنا دوں گا۔ سب نے کھانے سے فراغت پائی اور آپ نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ جس وقت میں نے تشہد کے بعد سلام کا آغاز کیا، اچانک میری نظر حضرت حجت پر پڑی۔ آپ اپنے دادا اور پدر بزرگوار کی زیارت کے لیے روضے میں تشریف لائے تھے۔ آپ کو دیکھ کر میری زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ آپ کی عظیم عرفا و اعلیٰ بارواب شخصیت کا زیر اثر خوف سے میری قوت گوائی جاتی رہی۔ میں آپ کی تعظیم کے لیے بھی اٹھ نہ سکا۔ جیسے ہی آپ زیارت سے فارغ ہو کر بارگاہ سے باہر تشریف لے گئے، میں نے اپنے کھوئے حواس جمع کیے اور نماز تمام کی۔ ملا زین العابدین نے کہا کہ بحر العلوم ہمیشہ شب میں نجف اشرف کی گلی کوچوں میں گھومتے اور غربا میں غذا تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے طلبہ کو درس دینا موقف کر دیا۔ طلبہ نے مجھ سے کہا کہ میں بحر العلوم سے سفارش کروں کہ وہ دوبارہ تعلیم کا آغاز کریں۔ میں نے سفارش کی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ چند دنوں بعد طلبہ نے مجھ سے کہا کہ میں تعلیم کے سلسلے کو منقطع کرنے کی وجہ دریافت کروں۔ وجہ پوچھی تو فرمایا، نجف کی گلی کوچوں میں میں گشت کرنے کے دوران میں نے طلبہ کو نصف کے وقت مناجات وزاری کرتے نہیں سنا، اس لیے ایسے طلبہ کو پڑھانا سود مند نہ ہوگا۔ جس وقت طلبہ کو اس بات کا علم ہوا تو شب میں طرزی وزاری میں مصروف ہوئے اور ہر طرف گریا و مناجات کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ طلبہ کے اس عمل کے آغاز پانے کے بعد آپ نے ان کی تعلیم کا دوبارہ آغاز کیا۔ ایک مرتبہ بحر العلوم مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، اپنے ساتھیوں اور ملازمین سے کہا کہ اس وقت اتنے عدد سوار یہاں آ رہے ہیں اور وہ تمام افراد بھوکے ہیں، مناسب ہے کہ ان کے لیے تناول طعام کا انتظام کیا جائے۔ جیسے ہی کھانے کا اہتمام ہوا، بس جتنی تعداد آپ نے بتلائی تھی اتنے ہی لوگ مسجد میں داخل ہوئے، نہ ایک کم تھا نہ ایک زیادہ۔ سب نے کھانا کھایا اور بحر العلوم کا شکریہ ادا کیا اور واپس لوٹ گئے۔ آغا سید صادق مرحوم پیش امام، جو کہ مؤلف قصص العلماء کے چچا تھے اور راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں زیارت سے مشرف ہو کر اصفہان گیا تاکہ بحر العلوم کے تعلق سے جو غیر معمولی باتیں سنی تھیں ان کا مشاہدہ کروں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ شہزادے بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اور امداد و عنایت اور ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے۔ دراصل شاہی خاندان کے افراد کا یہ عقیدہ تھا کہ بحر العلوم کی دعاؤں سے کے زیر اثر فتح علی شاہ کو جنت میں ایک اونچا مقام ملے گا۔ آغا سید صادق مرحوم نے مزید کہا کہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ کے تعلق سے میں نے بہت حیرت انگیز باتیں سنی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کم از کم ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو۔ آپ نے کہا، میری زندگی میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن ایسی باتوں کی شہرت کی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آغا صادق مرحوم نے پوچھا، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا، ہر انسان کی زندگی میں اس کا ایک ہمزاد موجود ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ تولد ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا ہم شکل ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ میرا ہمزاد جنوں کا بادشاہ ہے، وہ چار پانچ جنوں کو میری خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے، وہ آتے ہیں میری خدمت بجا لاتے ہیں۔ مثلاً اگر گھر میں پانی ختم ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ اچانک برتنوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ اگر گہوارے میں بچہ رہتا ہے تو گہوارے کو جنبش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی واقعات کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کرامات موجود ہیں۔ بعض اصحاب ہمزاد والی روایت کو مصدقہ مانتے ہیں، قرآن حکیم میں اسی کو قرین کہا گیا ہے۔ شیخ احمد عباسی سے پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ نے مختلف انداز میں دیا تھا۔ ایک جواب یہ کہ ہر انسان کا جنوں میں ایک ہمزاد ہوتا ہے، اگر وہ جن اداس یا غمزدہ ہو جاتا ہے تو بغیر کسی وجہ کے انسان بھی افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود غم اور افسردگی کی وجوہات نہیں جانتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ رنج و غم کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جو امام عصر کسی مومن کے اعمال کی فہرست ملاحظہ فرماتے ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں مومن نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام کی مثال عالم امکان میں ایک قلب کی مانند ہے۔ جس طرح انسان کے دل میں درد ہو تو جسم کے مختلف حصوں میں تکلیف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب امام عصر کسی مومن کے گناہ کے باعث افسردہ ہو جاتے ہیں تو مومن بھی آزردہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ مرزا خمی سے بحر العلوم نے ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک شب میں مسجد سہلہ میں مشغول عبادت تھا کہ ناگاہ کسی گوشے سے مناجات اور طرزی کی دل ہلا دینے والی آوازیں آنے لگیں۔ پس میں اس طرف روانہ ہوا، دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے، آپ کا وجود بابرکت سے ایک ایسا نور ساتے ہے جس جیسا کہ دن نکل آیا ہو۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کیا، آپ نے جواب سلام دیا اور فرمایا کہ سید مہدی بیٹھ جاؤ۔ آپ کے قریب بیٹھ گیا، اتنا کہہ کر بحر العلوم نے اپنا ہاتھ مرزا خومی کے گردن میں حائل کر دیے اور کہا، اگر یہ کہوں کہ میں نے حضرت ولی عصر کی زیارت کی ہے تو تم مجھے جھوٹا قرار دے لینا، کیونکہ تمہاری تکلیف شرعی یہی ہے۔ اس کے بعد بحر العلوم نے اپنا کلام منقطع کر